قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ نور کا اختتام ہوا۔ سورہ نور میں جو آیات احکام تھیں اور اس کے علاوہ جو واقعہ عفق کے حوالے سے آیات تھیں، اس پر ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، اور آج سورہ فرقان ہم شروع کریں گے اور آج ہی ختم کر دیں گے، چونکہ ہم پوری صورتوں کی تفسیر بیان نہیں کرتے، ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جس کا تعلق مسائل فقہیہ سے ہے، احکام سے ہے۔ تین آیات مبارکہ ایسی ہیں جس کا جو مفسرین ہیں انہوں نے انتخاب کیا کہ یہ آیات آیات احکام ہیں۔ آیت نمبر 48، 49 اور 62، یہ تین جو آیات ہیں، پہلے جو دو آیات ہیں ان کا معنی تو تقریباً ایک جیسا ہے، یعنی معنی سمجھا دیا کہ سیاق اور پس منظر، اور جو آیت نمبر 62 ہے اس کا ذرا سیاق مختلف ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے تو ہم آیت نمبر 48 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں اور پھر اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ جی،
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، وہو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا۔
ترجمہ کنز الایمان،
اور وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی اپنی رحمت کے آگے مشتہ سناتی ہوئیں، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا۔
محترم ناظرین اکرام، سورہ فرقان مکی سورت ہے، یہی وجہ ہے کہ سورت مبارکہ میں جو آیات احکام ہیں وہ کم ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر جو مضامین ہیں وہ زیادہ ہیں۔ کس طرح کے مضامین ہیں اس پر بھی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس سورت مبارکہ کے تعلق سے ایک بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صحابی رسول حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک آہستہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک بلند آواز سے پڑھنا ہوتا ہے۔ آہستہ پڑھنے کی تعریف بھی یہ ہے کہ اگر پاس والا سن لے تب بھی وہ آہستہ ہی کہلاتا ہے، اور بلند آواز کی تعریف یہ ہے کہ جو دور والے ہیں وہ سن لیں۔ اب ایک نمازی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ نمازی جو ہے مثال کے طور پر رات کی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بلند آواز سے بھی تلاوت کر سکتا ہے، تو آپ نے ذرا قریب ہو کر سنا کہ کیا تلاوت کر رہے ہیں، تو سورہ فرقان کی تلاوت کر رہے تھے حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوٹ کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن حروف کے ساتھ مجھے اس سورت کی تعلیم دی ہے یہ اس سے کچھ مختلف پڑھ رہے ہیں۔ انتظار میں رہے کہ نماز سے فارغ ہوں تو پوچھوں، پوچھا کہ آپ نے کچھ اختلاف سے پڑھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اسی طرح تعلیم فرمائی ہے۔ سورۃ مبارکہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ہشام سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کس طرح پڑھا، پڑھ کر سناؤ۔ وہ پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے یہ سورۃ مبارکہ اسی طرح نازل فرمائی ہے۔ حضرت عمر فاروق پڑھتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اسی طرح نازل فرمائی ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ جو ادائیگی ہے اس کے بعض حروف میں قدر اختلاف ہے، تو پھر بھی کیا ایسی وجہ ہے کہ اس اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی دونوں باتیں ٹھیک ہیں؟ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے۔ جو عرب قبیلے تھے، خاص طور پر جو قریش کے قبیلے تھے، ایک مشہور قبیلہ قریش کا تھا، اس کے علاوہ اہل یمن تھے اور دیگر قبائل بھی موجود تھے، تو قرآن پاک ان کے لہجوں پر نازل ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ مصحف عثمانی کا جو پس منظر ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک لہجے پر جمع کیا، یعنی تدوین تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو چکی تھی کہ قرآن کی آیات جو ہیں بکھری ہوئی تھیں، کوئی پتوں پر لکھی ہوئی ہیں، کوئی جو ہے وہ چھالوں پر لکھی ہوئی ہیں، کوئی کسی اور پاک چیز پر لکھی ہوئی ہیں، تو ان کو یکجا کر کے ایک ساتھ جوڑ دیا گیا تھا، اور یہ بات خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرما دی تھی کہ قرآن پاک کی صورتوں کی ترتیب یہ ہے اور آیات کی ترتیب یہ ہے، صرف یہ تھا کہ وہ بکھری ہوئی تھیں اور مسلمانوں کی ایک زندگی چہت مسلسل کا نام تھی۔ تو پھر جب وفات شہید ہوئے تو اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ان بکھری ہوئیوں کو یکجا کر دیا جائے، صحابہ اکرام علیہ مردوان کا اس پر اجماع، کوئی اس پہ اختلاف نہیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مصحف میں آیات تو جمع ہو گئیں لیکن پڑھنے اور لکھنے کا کچھ اختلاف تھا، بعض لہجے ایسے تھے کہ جو ایک لفظ کو دوسرے طریقے سے ادا کرتے تھے اور لکھتے ہوئے بھی وہ دوسرے طریقے سے جو ہے وہ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ آپ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بلا تشبیہ و تمثیل، جیسے انگریزی ہے، ایک برٹش لے جائے، ایک انگلش لے جائے، کوئی دی پڑھتا ہے، کوئی دا پڑھتا ہے، کوئی اے پڑھتا ہے، کوئی آ پڑھتا ہے، لفظ ایک ہی ہے، پڑھنے کا انداز مختلف ہے، بعض اوقات کسی لفظ کی اسپیلنگ بھی مختلف ہو جاتی ہیں، جیسا کہ سینٹر، سینٹر کے آخر میں ای بھی آتا ہے اور نہیں بھی آتا۔ تو بات یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں مختلف زبانوں کے اندر، وہ ایک ہی معنی ان کا ہوتا ہے لیکن ان کی تلفظ میں، ان کی کچھ جزوی طور پر جو حرف کی اسپیلنگ ہے اس کے اندر کچھ فرق بھی آ جاتا ہے۔ تو عرب کے مختلف لہجے تھے، قرآن پاک 7 لہجوں پر نازل ہوا، اس حدیث پاک سے واضح ہوا، لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک لہجے پر متعین فرما دیا۔ یہ جو لہجہ ہے یہ قریش کا لہجہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لہجے پر اس کو باقی رکھا، اور جو باقی لہجے تھے وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ یہ تو ایک پس منظر ہے، البتہ یہ ہے کہ جو 7 قراتیں ہیں اس کا ایک جدا گانا پس منظر ہے، یعنی کچھ لہجے آج بھی اس انداز کے ہیں کہ وہ ذرا مختلف پڑ جاتے ہیں، جیسے ابھی الجزائر کے علماء ہوئے تھے تو اہل عرب کی ایک عادت ہے کہ جب وہ دعا کا اختتام کرتے ہیں تو الفاتحہ، بعض اوقات تو کئی دفعہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بڑا اچھا انداز ہے کہ بھئی مریضوں کے لیے فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ کا وسیلہ مانگ کر دعا کی جاتی ہے، جناب اموات کے لیے ایک مرتبہ فاتحہ پڑھو، جناب رحمت اور برکات کے لیے فاتحہ پڑھو، بعض اوقات تو کئی دفعہ اپنی دعا میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا بھی میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ حضرات آئے تو سورہ فاتحہ جب انہوں نے پڑھی دعا کے لیے، میں نے ان سے عرض کیا، تو یہ میں نے یمن میں بھی دیکھا تھا، یمن میں بھی جب نماز پڑھائی جاتی تھی تو وہاں شافعی ہیں، اور یہ جو حضرات ہیں جو الجزائر کے علماء آئے تھے یہ مالکی ہیں، جو یہ ایریاز ہیں، الجزائر ہو گیا، لیبیا ہو گیا، تیونس ہو گیا، مراکش ہو گیا، یہاں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے فالوور پائے جاتے ہیں، عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کا عقیدہ ایک ہے، لیکن جو کچھ چیزیں ایسی ہیں ایکٹیویٹی میں، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، اس میں اختلاف ائمہ اربعہ کا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پڑھا مالک یوم الدین نہیں پڑھا، یعنی لکھنے میں تو مالک یوم الدین ہی آتا ہے لیکن ان کا تلفظ تھا ملک یوم الدین، یمن میں بھی میں نے اسی لہجے پر سنا۔ تو ایک ہے قراءت کا اختلاف، تو قراءت کا اختلاف حق ہے، اور جو قراءتیں ہیں مختلف وہ ساری کے سارے ہی حق ہیں، سچ ہیں، تو یوں اس کا ایک جداگانہ پس منظر ہے۔ یہ بات میں نے لہجوں کے اعتبار سے کی، اور چونکہ اس واقعے کے پیچھے سورہ فرقان کا تذکرہ تھا، اور سورہ فرقان کا جو تذکرہ تھا اس کے پس منظر میں میں نے یہ واقعہ بھی بیان کیا، اور یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے بیان کی۔ پڑھتے ہیں جن آیات کا آج ہم نے انتخاب کیا ان کی طرف۔ جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجیں اپنی رحمت کے آگے مجدہ سناتی ہوئیں، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا، اور نعمتوں کے تذکرے میں دو باتیں بیان کی گئیں، کہ اللہ رب العزت رحمت والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، رحمت کی ہوائیں آتی ہیں، ہوائیں بادلوں کو آگے لے جاتی ہیں، اور بادل جب آگے جاتے ہیں تو ان سے پھر بارش برستی ہے۔ تو یوں ایک استعارہ کا اسلوب یہاں پر موجود ہے، اور ہوا جو ہے اس کا ذکر کیا گیا اور بارش مراد لی گئی، کہ بارش اللہ رب العزت نازل فرماتا ہے اور یہ ہوائیں جو ہیں وہ بارش لے کر آتی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی نازل کیا جو کہ پاک کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہوا بھی ایک موضوع ہے۔ ہوا ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ جو تین چیزیں ہیں عناصر میں، ٹھوس، مایا، گیس، تو اس میں نہ ٹھوس ہے نہ مایا ہے، بلکہ گیس کی شیپ میں ہے، اور گیس جو وہ نظر نہیں آیا کرتے۔ محترم ناظرین کرام، جو ہوا ہے اس کے تعلق سے دو تین لفظ استعمال ہوتے ہیں، زیادہ تر تو قرآن پاک میں کم از کم تین لفظ استعمال ہوئے۔ دو الفاظوں کا فرق مفسرین نے بیان کیا، ایک یہ بیان کیا جیسا کہ امام نحاس بیان کرتے ہیں، کہ بہت سارے مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ جب لفظ ریا استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد رحمت کی ہوا ہوتی ہے، اور جب لفظ ری استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد عذاب کی ہوا ہوتی ہے۔ تو ہوا بھی دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی ایک ہوا وہ ہوتی ہے جو آندھی لے کر آتی ہے، طوفان لے کر آتی ہے، ایک ہوا وہ ہوتی ہے کہ جو رحمت لے کر آتی ہے۔ اور پھر ایک روایت نقل کی، امام نحاس لکھتے ہیں، دیگر مفسرین نے بھی لکھی ہے، یہ روایت ہے ضعیف، کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی، اذا کان حبت الریح قال اللهم اجعلها رياحا، کہ جب وہ طوفان والی ہوا چلتی تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، اے اللہ اسے ریاح میں بدل دے، یعنی اسے رحمت والی بنا دے، ولا تجعلها ریحا، تو اسے ریح کی صورت میں برقرار نہ رکھ۔ علماء لکھتے ہیں کہ تین طرح کی ہوا ایسی ہوتی ہے کہ جو رحمت والی ہوتی ہے، صبا شمال سے چلنے والی، جنوب سے چلنے والی، اور ایک ہوا ہے جسے دبور کہتے ہیں۔ امام آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا کہ تین طرح کی جو ہوائیں ہیں وہ رحمت والی ہوتی ہیں، جو جنوب سے چلے وہ، اور صبا ہوا، اور دبور، جو صبح کے وقت میں ہوا چلتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی اور کچھ نمی والی اور معطر جاں فضا ہوا، یہ ہوا پورا دن نہیں چلتی۔ صبح کے وقت کی اس چلنے والی ہوا کو نسیم بھی کہتے ہیں اور صبا بھی کہتے ہیں۔ شاکر مصطفیٰ کہتے ہیں نا، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ اور امیر علیہ سنت کا ایک شعر ہے، بڑا ہی پیارا شعر ہے، کہ نسیم طیبہ سے کہہ دو دل مستر کو جھونکا دے، نسیم طیبہ سے کہہ دو دل مستر کو جھونکا دے، بنے صبح علم شام بہاراں یا رسول اللہ۔ صبح کے وقت چل رہی نہیں ہوا، علم کی کیفیت ہے، یہ علم کی کیفیت دور ہو جائے اور بہار آ جائے اور خوشیاں آ جائیں، تو یوں بارگاہ رسالت میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک اور شاعر ادیب رائے پوری مدینہ منورہ کے تعلق سے کچھ یوں عرض کرتے ہیں، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے۔ نسیم اور صبا بھی آئے مدینے میں، اس کو اجازت ہے، صبا آئے، نسیم آئے، بہار آئے، اس کو بھی اجازت ہے، وہاں خزاں تو ہے ہی نہیں، وہاں تو رحمت ہی رحمت ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ ریح جو ہے یہ اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تیز چلنے والی جو ہوا ہے اس سے بھی زیادہ سخی تھے۔ تو یہاں لفظ ری آیا لیکن رحمت کی ہوا مراد ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض علماء نے جو ہے سورہ مرسلات کی جو آیات ہیں ان میں جو پانچ قسمیں بیان ہو رہی ہیں اس سے مراد بھی ہوائیں ہی ہیں، مختلف طرح کی ہوائیں ہیں، والمرسلاتی عرفا، فالعاصفاتی عصفا، والناشراتی نشرا، فالفارقاتی فرقا، یعنی قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار، پھر زور سے جھونکا دینے والیاں، پھر ابھار کر اٹھانے والیاں، پھر حق نہ حق کو خوب جدا کرنے والیاں، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القا کرتی ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کی تفاسیر موجود ہیں، اور بعض نے لکھا کہ جناب یہ جو تیسری آیت ہے والناشرات نشرا، یہ جو تیسری آیت ہے اس سے مراد تو رحمت والی ہوا ہی ہے کہ جو بادلوں کو اٹھا کر لے کر آتی ہے۔ عربی لغت میں بڑی وسعت ہے، میں مطالعہ کر رہا تھا ہوا کے بارے میں ایک مرتبہ پہلے بھی، میری نظر سے کچھ مضامین گزرے تھے تو آج میں نے کچھ مزید دوبارہ نکالے۔ ہواؤں کے نام کیسے ہیں؟ 25 نام ہیں ہواؤں کے جو میرے سامنے موجود ہیں، شمال سے چلنے والے، جنوب سے چلنے والے، سبا، دبو، نقبہ، ہرجف، حربیہ، نعامی، سواحق، رامسات، زاریات، سرسر، عقیم، زازا، صحوہ، نسیم، بلبل، سس جس، سج سج سج، ایک ہوا کا نام ہے سج سج، سہام، یوں کر کے جناب اتنے سارے جو نام ہیں الگ الگ، پھر ان کی تعریف ہے کون سی ہوا کیا کہلاتی ہے، کہاں سے چلتی ہے، کہاں سے نہیں چلتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر محکمہ موسمیات کی آبزرویٹریز ہوتی ہیں وہاں پہ خاص طور پر ہوا کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے، ایک ہی دن میں کئی سم سے ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے، باقاعدہ انہوں نے پنکھے لگائے ہوتے ہیں تاکہ ان پنکھوں کے ذریعے وہ اندازہ لگا سکیں کہ کس سمت کی ہوا چل رہی ہے، کیونکہ ہر سمت کی چلنے والے جو ہوا ہے وہ جدا گانا خاصیتیں رکھتی ہے۔ تو بات یہ چلی تھی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، ایک نعمت وہ ہوا ہے جو بارش کو لے کر آتی ہے، اور بارش جب آتی ہے تو پانی آتا ہے، اور پانی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پانی جو ہے اسے اللہ نے پاک کرنے والا بنایا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو علماء احکام نے، مفسرین نے اس آیت کو جو آیات احکام میں شمار کیا ہے اس پانی ہی کی وجہ سے کیا ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے پانی کے ساتھ ایک قید بیان کی، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ اللہ رب العزت نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا ہے، یعنی پانی میں خاصیت رکھی ہے کہ ہم بے وضو ہو جائیں، وضو کریں پانی سے تو ہم پاک ہو جاتے ہیں، بے غسل ہو جائیں، غسل کریں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے مواقع پر بندے کو حکمی طور پر پاکی کی ضرورت پڑتی ہے، مختلف اسباب ہیں، چھوٹے اسباب، بڑے اسباب، یعنی چھوٹے اسباب سے مراد یہ ہے کہ جو وضو کو لازم کریں، بڑے اسباب سے مراد یہ ہے کہ جو غسل کو لازم کریں۔ تو جب یہ حکمی ناپاکی بندے پر طاری ہو جاتی ہے تو پانی کو اللہ تعالیٰ نے مطہر بنایا ہے۔ پانی کے پانچ طرح کے احکام ہیں، پانی پانچ طرح کا ہوتا ہے، پانی ایک پانی ہوتا ہے پاک، یعنی پاک پانی ہے وہ، لیکن دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا۔ پاک سے مراد یہ ہے کہ نجاست اگر لگی ہوئی ہے تو نجاست دھوئی جا سکتی ہے، اس سے نجاست زائل ہو جائے گی، وہ پانی خود پاک ہے، کسی بھی بیرونی استعمال میں، اندرونی استعمال میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وضو اور غسل نہیں ہو سکتا اس سے۔ پاک ہونا، طاہر ہونا اور چیز ہے، اور مطاہر ہونا اور چیز ہے۔ یوں سمجھیے کہ پانی کے بہت سارے مسائل آپ اگلے 2 منٹ کے اندر سن لیں گے۔ پانی پانچ طرح کا ہے، ایک پانی وہ جو پاک ہے صرف، لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، ایک پانی وہ ہے جو پاک کرنے والا بھی ہے، جس سے وضو ہو سکتا ہے، جس سے غسل ہو سکتا ہے۔ اچھا کون سا پانی ایسا ہوتا ہے جناب کہ جو پاک تو ہوتا ہے پاک نہیں کرتا؟ اب اس سوال کا جواب پانی کی تیسری قسم بھی بتا رہا ہے۔ پانی کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے مائع مستعمل، وہ پانی کہ جس سے بدن کی جو حکمی آلودگی ہے وہ دور کی جا چکی ہو۔ دیکھیے آلودگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو ہمیں نظر آتی ہے، جیسے کوئی خون لگ جائے، کہ لگ جائے، بولو براد لگ جائیں جسم پر جو ہمیں نظر آ رہے ہوں، اور ایک یہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں لگا، یہ کچھ لگا تھا تو آپ نے اتنا حصہ دھو لیا، لیکن غسل فرض ہے، جسم پر کہیں بھی ناپاکیاں نہیں، آپ اتنا حصہ دھو چکے ہیں لیکن غسل فرض ہے۔ تو اب اس غسل کی جو حکمی نہ نظر آنے والی ناپاکی ہے، جو پانی اس ناپاکی کو دور کرے گا وہ متطہر ہے، وہ با غسل بنائے گا، وہ با وضو بنائے گا۔ تو وہ پانی جو متطہر نہیں ہوتا اور پاک ہوتا ہے وہ ہے مائع مستعمل، جیسے کسی نے بغیر دھلا ہاتھ کم پانی میں ڈال دیا، بالٹی رکھی تھی اس میں ڈال دیا، اب اتنا حصہ جو ہے اس کا دھل گیا، اب وضو میں مثال کے طور پر اتنا حصہ وہ نہیں دھوتا تو وضو ہو گیا، کیونکہ اس پانی سے ایک مرتبہ حدث حکمی ناپاکی دور ہو چکی ہے۔ لیکن یہ جو پانی ہے جو بالٹی میں تھا، اس نے ہاتھ ڈال دیا بغیر دھلا ہوا، یہ پانی اب وضو کے قابل نہیں رہا، مستعمل ہو گیا۔ تو جس کا وضو نہ ہو، غسل نہ ہو، پانی میں یوں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، پہلے ہاتھ الگ سے دھو لیں۔ دھو لیا آپ نے، اگر آپ با غسل ہیں تو کونی تک دھو لیں، اعضائے وضو کے علاوہ جسم کا کوئی اور حصہ لگا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک صورت میں نے عرض کی۔ دوسری صورت یہ کہ آپ کا وضو تھا لیکن آپ نے قربت حاصل کرنے کے لیے، نیکی حاصل کرنے کے لیے پانی سے دوبارہ ہاتھ دھو لیے اندر ڈال کر۔ ایک ہوتا ہے نا، نلکے میں ہم ہاتھ دھو رہے ہیں، وہ بات نہیں کر رہا ہوں میں، قلیل پانی میں ہاتھ ڈبو دیا، کھانے کا وضو کرنا تھا آپ نے ہاتھ ڈبو دیا، اب بھی مستعمل ہو جائے گا۔ تو یہ دو بڑے اسباب ہیں پانی کے مستعمل ہونے کے۔ ایک پانی وہ ہوتا ہے جو مکروہ ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا جانور اس پانی کو پی لے، یعنی اس جانور کا لابھ اس میں چلا جائے، جھوٹا ہو جائے اس جانور کا، کہ جس کا جھوٹا مکروہ ہے، جیسا کہ بلی ہے، چھپکلی ہے، پاک تو ہے یہ لیکن اس کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایک پانی وہ ہے جو ناپاک ہو، تو جو ناپاک پانی ہے وہ تو نہ وضو کے قابل ہے، نہ غسل کے قابل ہے، نہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو ناپاک پانی کا حکم جدا ہے۔ اب پانی کس کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ جی پانی وہ چیز ہے جس میں کم از کم دو چیزیں پائے جائیں، ایک تو پائے جائے رقت، سیلان، جو پانی کا بہاؤ ہے، جو پانی ہے ڈالتے ہم بہ جاتا ہے، اسے رقت یا سیلان کہتے ہیں۔ ڈرافٹس آگے بڑھتے ہیں اور کسی نے پانی میں ڈال دیا ڈھیر سارا چونا، اور جب وہ سوکھا تو سارا چونا بن گیا، اب وہ گارا بن گیا، اب یہ گارا پانی نہیں ہے، اس کے اندر وہ رقت اور سیلان نہیں ہے۔ پانی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رقت ہو اس میں اور سیلان ہو، بہاؤ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اسے پانی کہا جاتا ہو، شربت بھی پانی ہوتا ہے لیکن اسے پانی نہیں کہا جاتا۔ دودھ میں پانی ڈال دیا جائے تو وہ کچی لسی کہلاتا ہے، پانی نہیں کہلاتا۔ تھوڑا سا رنگ ڈالا کسی نے کہ وہ رنگ غالب نہیں آیا، اسے پانی کہا جا رہا ہے، تو وہ پانی ہے، جیسے زعفران کا پانی، لیکن وہ زعفران اتنا ڈال دیا کہ رنگ کپڑوں پہ چڑھ جائے، تو اب یہ ہے کہ وہ پانی نہیں کہلائے گا۔ تو یوں پانی کس کو کہیں گے، یہ خود ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ ہر جو لکوڈ چیز ہے وہ پانی نہیں ہوتی، وضو صرف پانی سے ہوتا ہے، غسل صرف پانی سے ہوتا ہے، لیکن نجاست کسی بھی لکوڈ چیز سے دھوئی جا سکتی ہے۔ کسی نے پیٹرول سے دھو لی، ڈیزل سے دھو لی، ارکے گلاب سے دھو لی، تو نجاست دور ہو جائے گی، نجاست کے اندر اصل ازالہ ہے۔ لیکن جو غسل ہے، جو وضو ہے، اس کے لیے پانی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہ وصف بیان فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے پانی نازل فرمایا اور یہ جو پانی ہے اللہ نے اسے پاک کرنے والا بنایا ہے۔ تو پانی کا وصف ہے اولاً پاک کرنے والا، پھر مٹی کو پاک کرنے والا بنایا، کہ وضو یا غسل میں پانی کی استطاعت نہیں ہے یا پھر موجود نہیں ہے، شرائط پائے جائیں تو پھر تیمم کے ذریعے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ تو ایک ہے پاک ہونا اور ایک ہے پاک کرنے والا ہونا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آئیے ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 49 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا
ترجمائے کنز الایمان
تاکہ ہم اس سے زندہ کریں کسی مردہ شہر کو اور اسے پلائیں اپنے بنائے ہوئے بہت سے چوپائے اور آدمیوں کو.
اب اس آیت مبارکہ میں پانی کی مزید جو منفیت ہے، مزید جو بینیفٹس ہیں، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ پانی جو ہے صرف انسانوں کے کام کا ہے، بلکہ پانی جو ہے وہ زمین کو بھی سیراب کرتا ہے، انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، چوپائے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو پانی کی مزید جو منفیت ہے وہ اس حصے میں بیان کی گئی، لیکن جو احکام کا تعلق تھا وہ پچھلی آیت سے ہی تھا، وہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ مختصر انداز میں بیان کیا. تفصیل تو اس میں اور بھی بہت ساری ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 62 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. جی.
وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا.
ترجمہ کنز الایمان.
اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کے لیے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے.
اس آیت مبارکہ کے تحت علماء نے، مفسرین کرام نے دو طرح کے احکام بیان کیے، دو طرح کے احکام کا استدلال کیا. ایک حکم تو یہ بیان کیا کہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہوئے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور جو صلاۃ اللیل تھی، رات کو جو نماز پڑھتے تھے وہ نفل نماز، وہ پڑھنا رہ گئی تھی، انہیں تاسف تھا. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن الخطاب لقد انزل اللہ فیک آیتن، اللہ تعالیٰ نے تو ایک آیت نازل فرمائی ہے. اور پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کو تلاوت فرمایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا، کہ وہی ہے جس نے دن اور رات کی بدلی رکھی ہے. یعنی مراد یہ تھا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو اگر رات میں رہ جائیں تو دن میں کیے جا سکتے ہیں، ایک دوسرے کا بدل بن جاتے ہیں. فرمایا، ما فاتک من النوافل باللیل فقدہ فی نہارک، رات کو اگر نوافل رہ گئے ہیں تو وہ نوافل دن میں پڑھ لو. وما فاتک من النہار فقدہ فی لیلک. تو ناظرین کرام، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اوراد و وظائف ہوتے ہیں اور اوراد و وظائف پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، ان کا وقت تو شریعت نے مقرر نہیں کیا. یعنی بہت سارے ایسے اعمال ہیں، جیسے درود پاک ہے، اس کے بارے میں کوئی وقت بیان نہیں کیا گیا. بہت سارے نفل نمازیں ایسی ہیں جو خاص وقت میں فضیلت رکھتی ہیں، ان کی وہ فضیلت دوسرے اوقات میں نہیں ہو سکتی. جیسے دو رکعت نماز تہجد جو ہے، جو اس وقت میں پڑھے گا، یعنی عشاء کے بعد سویا اور سونے کے بعد جب بھی آنکھ کھلی اس نے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لی، یہ پورا تہجد کا وقت ہے. لیکن یہ جو تہجد کی فضیلت ہے، یہ کسی اور وقت میں تو حاصل نہیں ہوگی. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے، وہ نماز نفل پڑھتا ہے، اسے پھر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میری تہجد رہ گئی، یا درود پاک کی عادت ہے رات میں پڑھنے کی، رات میں نہیں پڑھ سکا. تو بعض ایسے اعمال ہیں وہ دن میں کیے جا سکتے ہیں. درود پاک کی عادت تھی، تسبیحات کی عادت تھی، کسی اور وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. البتہ جیسا کہ میں نے نفل نمازوں کے تعلق سے عرض کیا کہ تہجد کا بھی ایک خاص وقت ہے، عوابین کا بھی خاص وقت ہے، اشراق چاشت کا بھی خاص وقت ہے، ان کے بیان ہونے والے فضائل انہی کے اوقات میں ملیں گے. لیکن نفل نماز پڑھنا نیکی تو ہے نا. اگر رات میں رہ گیا ہے، کس نے دن میں پڑھ لی نفل نماز، تو نماز پڑھنے کا تو ثواب ملے گا. بعض اعمال ایسے ہیں جن کے لیے وقت کو خاص نہیں کیا گیا ہے، اب وقت کے تعلق سے کوئی فضیلت بیان نہیں کی گئی. بعض تسبیحات ہوتی ہیں، جو استغفار ہے، جیسے درود پاک ہے، مطلق جو ہے وہ بندہ روزانہ پڑھ لے. اب کسی کی رات میں نہیں پڑھے، دن میں پڑھ لے، دن میں چھوٹ گئے، دن کی عادت تھی پڑھنے کی، رات میں پڑھ لے. تو البتہ بعض تسبیحات کی فضیلت کے تعلق سے بھی یہ بات بیان ہوئی کہ ان کو ان اوقات میں پڑھا جائے. زیادہ تر تسبیحات جو ہیں وہ صبح شام پڑھنے کی ہوتی ہیں، تو ان کو انہی وقت میں پڑھنا جو ہے ان فضیلتوں کا سبب بنتا ہے کہ جو فضیلتیں بیان کی گئیں. لیکن یہ ہے کہ ایک تو یہ استدلال کیا علماء نے کہ بعض اعمال ایسے ہیں، خاص طور پر نفل نمازیں، کہ اگر کسی کی رہ جاتی ہیں تو دوسرے وقت میں وہ ادا کر لے. اور اس کی حدیث پاک میں ترغیب دی گئی حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیرات احمدیہ میں اس بات پر استدلال کیا۔ دوسری بات، یہ آیت مبارکہ جو ہے ایک اعتبار سے آیات کون میں سے بھی ہے، اور میں کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے دن و رات کی بدلی رکھی ہے، کائنات کے اندر ایک بہت بڑا تغیر روزانہ ہوتا ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، پھر روشنی آ جاتی ہے، پھر اندھیرا آ جاتا ہے، پھر روشنی آ جاتی ہے، دن آیا رات آیا، دن آیا رات آیا، یہ سب ہماری توجہ کھینچ رہا ہے۔ یہ نظام کیسے چل رہا ہے؟ ایک سوال کریٹ ہوتا ہے، کون چلا رہا ہے؟ مربوط نظام ہے، لگا بندہ نظام ہے۔ اگر ہمارے ایریاز کے اندر، ایشیا کے اندر ایک سسٹم ہے تو وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے، یورپ کے اندر جو سسٹم ہے، یعنی وہاں سورج کے نکلنے کے، سورج کے ڈوبنے کے اپنے اوقات ہیں۔ میری اسی ہفتے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ میں آئیلینڈ گیا ہوا تھا، تو کہنے لگے کہ وہاں پر رات کے 1 بجے سورج غروب ہوتا ہے، لیکن آپ پہاڑی پر چڑھیں تو سورج آپ کو نظر آ جائے گا، بس سورج جو ہے وہ یوں گھوم رہا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے غروب ہوگا اور اس میں بھی روشنی ہوگی اور پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ نکل آئے گا۔ وہاں مشرق اور مغرب نہیں ہے، سورج کئی جگہوں سے جنوں وہ گھوم رہا ہوتا ہے وہاں پر۔ اب وہاں جو سرکل ہے وہاں اسی طرح چل رہا ہے، صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے وہی انداز، وہی رت اور وہی کیفیت ہے۔ ہمارے ہاں وہی انداز، وہی رت، وہی کیفیت ہے، ایک مخصوص چال ہے اس کی، اور اس چال کے اعتبار سے جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کی ایک مخصوص حرکت ہے، اس حرکت کے ساتھ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، دعوت فکر ہے، جیسا کہ ساتھ میں فرمایا گیا لمن اراد ان یذکر، جو نصیحت پکڑنا چاہے، دھیان کرنا چاہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت انبیاء کو نہ بھیجتا، کہتے ہیں نا لوگ کہ بھائی جو غیر مسلم ہیں وہ غیر مسلم ہیں، انہیں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کا کیا قصور ہے جناب، ان سے کیوں قیامت میں پوچھا جائے گا؟ اللہ نے عقل بھی تو دی ہے نا۔ تو علماء نے لکھا کہ اگر اللہ رب العزت انبیاء کو نہ بھیجتا تب بھی انسان پر لازم تھا کہ وہ غور کرتا، اور غور کر کے اس نتیجے پر پہنچتا کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے، وہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور وہ ایک ہے جو اس پورے کو چلا رہا ہے، وہی سانے ہیں، وہی خالق ہے، وہی رحمان ہے، وہی اس کائنات کو چلانے والا ہے، وہی بدیع السماوات والارض ہے، وہی خالق کل جہاں ہے۔ تو انسان پر غور و فکر کرنا واجب ہے، جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو پھر غور و فکر اسے یہ بات سکھاتی ہے کہ ایک خدا موجود ہے۔ تو کوئی ملحد ہو، دہریا ہو، دین بیزار ہو، اس کے لیے یہ آیات، اس طرح کی جو آیات ہیں، جو آیات کون ہیں، یہ دعوت فکر ہیں کہ ایک سسٹم کیسے چل سکتا ہے خود بخود۔ بگ بینگ تھیوری ہوتی تو کیا ایسا ہی سسٹم چلنا تھا، ایک دھماکہ ہوا، خود بخود ہر چیز نے مربوط انداز میں چلنا شروع کر دیا۔ تو جو دوسرا پہلو ہے اس آیت مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں نظام کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ غور و فکر کی دعوت ہر وقت، ہر لمحے اور ہر لحظے کے لیے ہے، ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔